سيدي وسندي ومحبي ومحبوبي مرشدي ومولاي عارف بالله مجدد الزمان حضرت مولانا شاه حكيم محمد اختر صاحب رحمة الله عليه کے اشعار ہیں چشم تر نہ رہے ہوں چاک غریباں پایا عشق آسمان سے ہر دل کو پریشان پایا عشق آسمان سے ہر دل کو پریشان پایا شکل گئی تو انہیں ساتھ پشینا پایا شکل گئی تو انہیں ساتھ پشینا پایا اسنام جمع ہے سنم سنم کہتے ہیں بت کو پتھر کے بتوں کو ایک دیکھ پتھر پہ ربی غیر اللہ ہے ان سے جی لگانا کو مارنا شرک ہے اور ایک یہ چلتے پھرتے بت ہیں غیر اللہ حسینوں کے نامیاروں کے بیری حسین لڑکوں کے یہ جو اس سے دل لگاتا ہے وہ فرما رہے ہیں کہ ہر دل کو پریشان پایا ان سے جی لگانے والا کوئی سکون سے نہیں رہ سکتا اور کس لیے سکون سے نہیں رہ سکتا کہ ایک ان سے جی لگانا ویسے ہی حرام ہے خدا تعالیٰ کی ناراضگی ہے تو کیسے پریشانی نہیں آئے گی دوسرے مصرے میں فرما رہے ہیں کہ شکل بگڑ جاتی ہے تھوڑے دن کے بعد وہ تر و تازگی اور وہ چمک دمک اور وہ نزاکت وہ سب ڈھیلی پڑ جاتی ہے جب ڈھیلی پڑ جاتی ہے تو پھر پشیمانی ہوتی ہے شکل جس شکل سے جی لگایا وہ تو رہی نہیں اور بج گئی شکل تو پھر پشیمان شرمندہ ہو رہے ہیں عشق آسمان سے ہر دل کو پریشان پایا عشق آسمان سے ہر دل کو پریشان پایا شکل بگڑی تو انہیں ساتھ پشیمان پایا شکل بگڑی تو انہیں ساتھ پشیمان پایا اس کے مقابلے میں اللہ کا ذکر اللہ کی یاد یاد
ذکر
مگر وہ کو شادہ
جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں غم کا آ جانا کوئی پریشانی کی بات نہیں. رائے تقویٰ میں بہت غم ملتے ہیں, اس کا صبر و استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے, غموں سے گھبرانا نہیں چاہیے. دیکھو سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھو, صحابہ کے واقعات کو پڑھو, تابعین کے واقعات کو پڑھو, تبع تابعین کے واقعات کو پڑھو, اولیاء اللہ کے واقعات حالات کو پڑھو, تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے پیاروں کو غم آتے ہی آتے ہیں. اللہ کا راستہ ہے ہی غموں کا راستہ, مجاہدات کا راستہ, لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ نفس جو کہ دشمن ہے, دشمن کو غم پہنچنے سے خوشی ہوتی ہے. کون آدمی ہے جو دشمن کو غم پہنچے تو ناراض ہوتا ہے, غمگین ہوتا ہے, دوست کو غم پہنچے تو ناراض ہوتا ہے, غمگین ہوتا ہے. نفس تو ہمارا دشمن ہے, نفس سے ثابت ہے کہ نفس ہمارا دشمن ہے. دشمن کو غم پہنچے تو خوشی ہونی چاہیے, عقل کا تقاضا تو یہی ہے, اور روح ہماری دوست ہے. در حقیقت ہم روح ہی ہیں, ہم جسم نہیں ہیں بلکہ ہم روح ہیں. اگر روح جسم سے نکل جائے تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ فلاں شخص ہے, بلکہ کہے گا کہ یہ لاش ہے. معلوم ہوا کہ اصل چیز روح ہے, روح سے ہمارا وجود ہے. تو جس چیز سے ہمارا وجود ہے وہ خوش ہوتی ہے, اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے, اور گناہ سے بچنے سے. نفس ہمارا دشمن ہے, اس کو غم ہوتا ہے. تو بہت بار ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں جو غم آئے اس کو خوشی خوشی برداشت کرنا چاہیے, اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے پیاروں کی دولت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اس دولت سے نوازتے ہیں, اپنے راستے کے غم سے نوازتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سردار الانبیاء, محبوب کائنات, محبوب خدا ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ کی ذات عالی کو کس قدر غم پہنچے, کس قدر تکالیف پہنچی. تکالیف ظاہری بھی پہنچی, باطنی بھی پہنچی. اللہ کے سب سے پیارے تھے, تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ اگر ہم کو تھوڑا بہت غم آ جائے تو خوش ہونا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے اپنے پیاروں کی سنت غیر اختیاری ہم کو بھی عطا فرما دی. اللہ آپ کی مہربانی ہے. میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ کا شعر میں بار بار ادا کرتا رہتا ہوں, دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا. یہ دوستوں کو دینے والی چیز ہے, اولیاء اللہ کی غذا خاص ہے یہ. میرے حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو غذا فساق اور فجار اور اولیاء میں مشترک ہو, وہ غذا اولیاء اللہ کی کیسے خاص ہو سکتی ہے؟ اولیاء اللہ کی غذا خاص تو اللہ کے راستے کا غم اٹھانا ہے, لیکن ان غموں سے گھبرانا نہیں چاہیے. ان غموں کو خوشی خوشی برداشت کرو, خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی میں نے, اپنی ناجائز خوشی کو خوشی خوشی آگ لگاؤ, تب بات بن جائے گی اور منزل مل جائے گی. اور یہ وہ غم ہے جس سے اللہ کے راستے میں ترقی ہوتی ہے.
راہ تقوی کے غموں سے تو گھبرا سالک, نفس کو غم ہو مگر روح کو شاداں پایا, نفس کو غم ہو مگر روح کو شاداں پایا, نفس دشمن کے غموں سے تو گھبرائے ہیں, لذت عشق خدا سے تجھے نادا آیا, لذت عشق خدا سے تجھے نادا پایا, نفس دشمن کے غموں سے تو گھبرائے ہیں, سے تجھے نادا پایا جس نے مرشد سے تمنا تصرف جس نے مرشد سے تمنا تصرف اس کے دل میں ہم دم جل جانا پایا اس کے دل ہم دم جل جانا پایا جس نے مرشد سنیا تمنا کا سبق اس کے دل جانا پایا اس کے دل میں ہم دم جل جانا پایا
آخری شعر ہے
کیا کہوں
بہت ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، اور بہت ہی مبارک بات ہے کہ جو آدمی کسی مصیبت میں ابتلا ہو جائے، بیماری میں ابتلا ہو جائے، مانگنا تو نہیں چاہیے لیکن جب یہ آ جائے تو صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، گویا جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، جو تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، بہت ہی خاص دولت سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے صابرین کے لیے، شاکرین کے لیے بڑے بڑے بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اپنے پیاروں کو، عاشقوں کو، مومنین کو، بشیئن من الخوف، کچھ کبھی خوف دے دیتے ہیں کسی بات سے، والجوعی اور بھوک سے، ونقص من الاموال، کبھی اموال کے اندر نقصان سے، والانفسی کبھی کسی کی جان قبض کر لی جاتی ہے، اور والثمرات کبھی ان کے نعمتوں میں کچھ کمی کر دی جاتی ہے۔ تو وہ لوگ جو جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہم کو۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کلمے کے اندر بڑی تسلی کا مضمون اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عطا فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت، بشارت دے دیجئے ایسے لوگوں کو اذا اصابتهم مصیبت، کہ جن جو پہنچتے ہیں کسی مزید کوئی مصیبت ان کو پہنچتی ہے تو وہ یہ جملہ کہتے ہیں، کلمہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے کیا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رحمت خاصہ صلوات اور رحمت بھی، رحمت عام بھی نازل ہوتی ہیں، اور ہاں اور دیکھیے کس قدر زبردست بشارت ہے اولئک هم المهتدون، یہ ہیں ہدایت یافتہ لوگ، کتنی بڑی بشارت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ہدایت یافتہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت، ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور جو ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مہر لگا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں در حقیقت وہ ہدایت یافتہ ہیں، اولئک هم المهتدون، سبحان اللہ، کس قدر درجے کی بات ہے۔ لہذا یہ بیماری جو ہے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ بات تو کفریا ہو جاتی ہے، کفر تک پہنچاتی ہے کہ اس بیماری سے لڑنا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، خدا تعالیٰ سے گویا لڑنے کی اس میں جو ہے وہ بات کہی جا رہی ہے۔ بعض لوگ یہ بات ناسمجھی میں اور بے خیالی میں کہہ دیتے ہیں اور سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں، یہ کافروں کا طریقہ ہے، ڈاکٹروں کو جو تھیوری پڑھائی جاتی ہے میڈیکل سائنس، چونکہ وہ تحقیقات باہر سے آتی ہے اور وہ تھیوری کو پڑھتے ہیں اور پھر وہ اسی کے مطابق علاج معالجہ کرتے ہیں، اور مریض کی نفسیات بھی ان کو سکھائی جاتی ہے کہ مریض کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیسے بتانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے ڈاکٹر کے لیے کہ مریض کو کیسے جو ہے وہ ہینڈل کرے، کیسے اس کے ساتھ رویہ رکھے۔ تو زیادہ تر ڈاکٹر جو ہے چونکہ انہی کے سب سیکھ جاتے ہیں باتیں اور انہی کے طور طریقے، لہذا وہ لوگ یہی سکھاتے ہیں کہ مریض کو اس کا مہلک مرض ہو تو اس کو فوراً بتا دینا چاہیے مہلک مرض، تاکہ اس کے اندر کوئی قوت مدافع جاؤ، وہ اپنے مرض سے لڑے. ایک حد تک یہ خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے یہ بات ان کے حساب سے ٹھیک ہوتی ہے، لیکن یہ بات بالکل سنت کے بھی خلاف ہے. اگر کوئی مریض ہو جس کا پتہ چل جائے کہ اس کو مہلک بیماری ہے، تو اس کو ہرگز نہ بتانا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اس کو اس سے چھپانا چاہیے. اور اگر اس کو معلوم ہو ہی جائے تو بھی جو ہے اس کو خوب تسلی دینی چاہیے کہ بھائی آپ کو آپ فکر نہ کریں، ڈاکٹر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں کوئی بات مشکل نہیں ہے. تو ان کے یہاں یہ اس قسم کی باتیں سکھلائی جاتی ہیں کہ تاکہ مریض اپنی قوت مدافعت پیدا کرے اور اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑ دے. تو وہی باتیں جو ہیں یہ آج کل اس میں موبائلوں میں پیغام میں میسج میں چلا رہے ہیں کہ اس بیماری سے لڑنا ہے. یہ نعوذ باللہ بہت خطرناک بات ہے. یہ بیماریاں جو بھی آتی ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے برائے آفت، برائے عذاب ہوتی ہے، کسی کے لیے برائے رحمت ہوتی ہے. کیونکہ کسی مہلک بیماری میں اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے، کوئی مومن انتقال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ عطا فرماتے ہیں. تو یہ کس قدر بڑی کامیابی ہے. اور کافر کے لیے یہی چیز برائے عذاب ہے، کیونکہ ایک تو مہلک بیماری میں مبتلا ہوا اور پھر اوپر سے گئے بھی جہنم میں. لیکن مومن کے لیے ایسا نہیں ہے، ایک دن جانا تو ہے ہی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جب تک رکھیں عافیت سے زندہ رکھیں، اور آخر سانس تک اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت سے رکھیں، سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ زندہ رکھیں. اور جب ہمارا خاتمہ ہو خیر و عافیت کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں ایمان سلامتی لے کر. تو یہ باتیں جو بے سمجھی میں کہہ دی جاتی ہیں کر دی جاتی ہیں، بعضی باتیں اس میں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. اسی لیے جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آج کل جو میڈیا کی اس قدر جگہ جگہ فراوانی ہو گئی ہے، گھر گھر کے اندر موبائل اور ٹچ موبائل اور کیبل اور میڈیا، یہ خبریں، یہ جو ہے ہم کو خدا تعالیٰ سے بہت دور کرنے والی چیزیں ہیں، بہت دور کرنے والی چیزیں. سوچنا چاہیے کہ آخر آج سے زیادہ نہیں، تیس سال پہلے، چالیس سال پہلے آخر یہ موبائل تو تھے نہیں، کوئی ٹیلی فون بھی مشکل سے لوگ لگواتے تھے، اور یہ سب خرافات تھی نہیں. کیبل ویبل کیا، یہ تھوڑے عرصے پہلے اور چلے جائیں تو یہ ٹی وی بھی نہیں تھا. تو لوگوں کا وقت کیسے گزرتا تھا؟ ہاں یہ ہوتا تھا کہ صبح اٹھے، نماز کو گئے، پھر کچھ تلاوت کر کے مسجد میں چلے آئے، کچھ اللہ اللہ کر کے چلے آئے، اشراق پڑھ کے چلے آئے، پھر جا کے جو ہے پیٹ میں ہم لکما ڈالا کرتے تھے کہ پہلے خدا تعالیٰ کو نعمت دینے والے کو یاد کیا. اس کے بعد کتنا اچھا لگتا ہے کہ پہلے نعمت دینے والے کو یاد کریں، پھر اس کے بعد نعمت ہم استعمال کریں، تو ہم اچھے لگتے ہیں کہ ہم نے نعمت دینے والے کا پہلے حق ادا کیا، اس کے بعد ہم اس کی نعمت کو کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد بھلے اپنے کام کاج ہیں. لیکن اس زمانے کے اندر بہت یہ ہوتا تھا کہ پاس پڑوس والے رشتہ داروں کو کا خیال رکھا جاتا تھا، ایک دوسرے کے جو حالات سے باخبر رہا جاتا تھا، کون بیمار ہے، کون ضرورت مند ہے، تو فلاں سے ملنے چلے گئے، کسی کی عادت کو چلے گئے، کسی کا سودا سلف لا کے دے دیا، کسی کو جا کے پوچھ لیا. یہ سب باتیں یہ موبائل کھا گئے ہیں. سب معلوم نہیں کہ ہمارے پڑوس میں کون رہتا ہے، اور چوری چکاری ڈکیتی دھوکے بازی فریب کاری یہ سب یہی چیزیں سکھا رہی ہیں. اچھے اچھے گھرانوں کے لڑکے چور بن گئے، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، شوقیہ چور بن گئے، کیونکہ فلم ڈرامے اسے دیکھے، وہ دیکھ کے چور بن گئے. ہمارے حضرت کو خود ایک شخص کا جاننے والے تھے، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ ان کے لڑکے نے ایک فلم ایسی دیکھ لی ڈاکوؤں والی، اور شوق میں مل کے اس ڈاکوؤں سے مل کے اپنے ہی گھر ڈاکہ ڈلوا دیا. عجیب بات ہے، یعنی عقل خراب ہو جاتی ہے. اور کتنی ان بالوں کی وجہ سے وقت خراب ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو یاد کرنے کا بھی وقت نہیں ہے. ہر آدمی کو دیکھو الا ماشاءاللہ بچا ہوا ہے، ورنہ ہر آدمی کے کھانا کھا رہا ہے، ایک ہاتھ سے کھا رہا ہے، دوسرے ہاتھ میں موبائل ہے، اور چائے پی رہا ہے دوسرے ہاتھ میں موبائل ہے, مہمان آئے ہوئے ہیں موبائل نکلا ہوا ہے, کوئی کام ہو موبائل ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا آیا ہے, واٹس ایپ پہ کیا آیا ہے, یوٹیوب پہ کیا آیا ہے, فلاں معاملہ سنا اس کی کیا خبر ہے, اس کی تحقیقات ہو رہی ہے, فلاں کام ہوا دنیا کے کسی کونے میں قتل ہوا, کیسے ہوا, کیا ہوا, یہ جھوٹ وہ جھوٹ, اور حکومتوں کی جو ہے قوانین آج یہ ہو گیا آج یہ ہو گیا, تو یہ سب باتیں اس موبائل نے کیبل نے مفلوج کر دیا ہے مسلمانوں کو مفلوج. آج بھی ہمارے بھائی صاحب ان بہن سے بات ہو رہی تھی, ان سے یہی عرض کر رہا تھا, وہ بھی یہی فرما رہے تھے, میری یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر بیان میں جہاں بھی یہ موضوع آ جاتا ہے تو میں یہی بات کہتا ہوں کہ ہم لوگ کفار کو برا کہتے ہیں کہ وہ ایسے سازشی, وہ ایسے ہمارے دشمن, وہ یہ, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کیوں ان کا اعلی کار بنتے ہیں؟ قصور تو ہمارا ہے, دشمن تو دشمن ہے, وہ تو کس طرح بھی نقصان پہنچائے گا, جس طرح مکاری کرے گا, فریب کاری کرے گا, دھوکے بازی کرے گا, اس کا تو کام ہی یہی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم کیوں اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں, کیوں ہم ان کے طور طریقوں کو استعمال کرتے ہیں, کیوں ہم ان کے اعلی کار بنتے ہیں, ہم ان کو برا کہہ کے اپنی ذمہ داری سے بری ہونا چاہتے ہیں, ٹالنا چاہتے ہیں اپنے اوپر سے, حالانکہ یہ ذمہ داری تو ہماری ہے کہ ہم دین کو سیکھیں اور ہم اپنے اولاد کو دین سکھلائیں اور ان کو دین پر رکھیں اور ان کو بددینی کی چیزیں نہ دلائیں, بری چیزیں نہ دلائیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. کون ہے جو بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ ٹچ موبائل دلاتا ہے؟ ظاہر ماں باپ پیسے دیں گے یا ماں باپ لا کے دیں گے تو وہ استعمال کرتے ہیں, اور ماں باپ ایسی تعلیم دلائیں گے کہ جس میں یہ سب خرافات کے استعمال ہے تو ماں باپ ذمہ دار ہوں گے. ہاں تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ ہم اور آپ ہی تو کر رہے ہیں. لہذا اب جب بچے کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہیں تو ہر بچہ یہی سیکھ رہا ہے, کھڑے ہو کے کھانا, ننگے ہونا, چڈیاں پہننا, اور بچہ یہ پیدائش سے لے کر 2 سال 3 سال کا ہوا اور اس کو کارٹون دکھا رہے ہیں, کارٹون وہی بچہ ہے, اس کا وقت پاس ہو جائے گا, کھیل کود ہے, اس میں کیا حرج ہے؟ شروع سے اس کے اندر کفر کا بیج ہم بول رہے ہیں, کفر کا بیج, کارٹون دکھا کر ان کے جیسے لباس, ان کے جیسے گفتگو کا انداز, ان کے جیسے بے حیائی کے کام, کہ کارٹونوں کے اندر بھی جو ہے وہ بے سے بازی ہو رہی ہے, لڑکیوں لڑکیوں کی بے سے بازی ہو رہی ہے, لڑکوں لڑکوں کی بے سے بازی ہو رہی ہے, کیونکہ بچے ہیں, کیا ہے اس میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. پتھر پڑ گئے ہماری عقل پر کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اپنے بچوں کی بنیاد میں کیا چیز ڈال رہے ہیں, کیا چیز کفر کا بیج بو رہے ہیں. اب جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ تو چڈی پہن کے گھوم رہے ہیں, ارے بھائی شرم آ رہی ہے, گھٹنے کھلے ہوئے ہیں, سطر کھلی ہوئی ہے, گھٹنا, وہ بیچاروں کو معلوم نہیں سطر کس کو کہتے ہیں, شرم کس کو کہتے ہیں, حیا کس کو کہتے ہیں, معلوم ہی نہیں ان کو, تو کون بتائے گا ان کو؟ ماں باپ نہ بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ اور پھر ظلم یہ کہ ایسے تعلیمی اداروں میں داخلہ دلا دیتے ہیں جو جن کو دین کی کچھ خبر ہی نہیں, نہ صرف یہ کہ وہ دین جانتے نہیں بلکہ وہ تو دین کا تمسخر اڑاتے ہیں, دینداروں کا تمسخر اڑاتے ہیں, اور دین کو نعوذ باللہ من ذالک بقیانوسی کہتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. ایسے لوگ ایسے تعلیمی اداروں میں داخلہ دلا دیا, لہذا اب میری اولاد بھی ویسی ہے, اب ماں باپ چاہ رہے ہیں کہ ہماری اولاد کچھ نماز پڑھنے لگ جائے, کچھ دیندار ہو جائے, لیکن نہیں صاحب, وہ تو ہاتھوں سے معاملہ بالکل نکل گیا, وہ تو ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں. اب ایسے اولاد ہے کہ ماں باپ کو یہ اچھی پڑھائی کا, ماں باپ اپنا تن کاٹ کے پیٹ کاٹ کے اولاد کو اچھے اسکول میں پڑھایا, اس کا انجام, اس کا پھل یہ ملا ان کو کہ اولاد ان کو گالیاں دے رہی ہے, اور جو اولاد پڑھ لکھ کے کچھ زیادہ قابل ہو گئی اپنے حساب سے, اپنے اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے, تو انہوں نے اتنا کما لیا کہ اب ماں باپ کو لات مار کے باہر نکلنے سے. ہماری زندگی ان کے اندر تم بھنگ ڈال رہے ہو, ہمارے مزے جو ہے تم کرکرے کر رہے ہو, ہم تو اور اتنی رنگینیاں ہیں دنیا کے اندر، تم ہماری رنگینیوں میں رکاوٹ ڈالتے ہو، تم ننگی رنگی ہم کو نہیں دیکھنے دیتے ہو، تم گانے بجانے نہیں کرنے دیتے ہو، تم یہ نہیں کرنے دیتے ہو، وہ نہیں کرنے دیتے ہو، تو نکلے یہاں سے نعوذ باللہ من ذلک. اب یہ حالات کبھی کے پیدا ہو چکے ہیں. ہاں اگر ہم نے اپنے آپ کو سدھارا نہیں اور ان باتوں سے اجتناب نہیں کیا اور بیرونی کلچر کو ہم نے جو ہے کک آؤٹ نہیں کیا اور اپنے دین کو ہم نے اختیار نہیں کیا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں کیا، تو دنیا ہی میں اس عذاب کا مزہ چکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے اور خدا نخواستہ آخرت سے بھی ہاتھ دور بیٹھیں گے. لہذا اپنے بچوں کو خود بھی اولیاء اللہ کی صحبت میں جاؤ اور اپنی اولاد کو بھی ان کے پاس اللہ میں جانا رکھو اور جو ہے دین کی قدر و قیمت کرو، دین کی قدر کرو. میں نے معلوم نہیں شاید کل بھی بیان کی تھی یہ بات کہ ابو لہب جو تھا، ابو لہب جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورت بھی نازل فرمائی کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور اس کی بیوی کے متعلق بھی کیسی عتاب نازل ہوا خدا تعالیٰ کا، تو اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، تو ابو لہب نے کہا کہ بہت برا حال ہے تمہارے بعد، بس اتنا ہے کہ سرنگشت کے برابر یہ جو انگلی ہے، انگلی شہادت کی سرنگشت، اس کے برابر مجھ کو پانی پلا دیا جاتا ہے، یعنی عذاب جہنم کا مزہ چکھ رہا ہے، لیکن وہ پانی کیوں پلا دیا جاتا ہے یہ بھی سن لو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے موقع پر ابو لہب نے اس خوشی میں اپنی لونڈی تھویبہ کو آزاد کر دیا تھا انگلی کے اشارے سے. تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے جو اس کو اتنا پانی پلا دیا جاتا ہے. اب سوچئے، یہ بات سوچنے کی ہے کہ وہ بھی آخر رشتے کا چچا تھا اور ابو طالب بھی چچا تھے، لیکن کیا بات ہے کہ کفر پر خاتمہ ہوا. ابو لہب کا تو بدترین کفر پر خاتمہ ہوا، بدترین آدمی تھا، اس کا جو انجام بھی بہت برا ہوا کہ اس کا گوشت گل سڑ گیا تھا اور اس کی لاش سے اتنی بدبو اور سڑان پھیل رہی تھی کہ لوگوں نے بانس کے ذریعے دور، یعنی دور ہونے کی وجہ سے لمبے لمبے بانسوں سے اس کی لاش کو دھکے دے کر جو ہے مٹی میں دبایا، اس قدر بدبو اور سڑان تھی اس کے جسم، اس کی لاش میں. تو اس کے باوجود اللہ تعالی نے اس پر یہ احسان کیا کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اتنا پانی اس کو پلا دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے ان کی خوشی میں، ولادت کی خوشی میں، کیونکہ اس وقت تو اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ نبی ہونے والے ہیں اور جو ہے وہ دین کی دعوت دیں گے، تو اس نے جو ہے کیونکہ ان کے بھتیجے کی پیدائش تھی تو بھتیجے کی خوشی میں، نبی کی خوشی میں نہیں کیا، بھتیجے کی خوشی میں اس نے جو ہے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا انگلی کے اشارے سے. تو لہٰذا یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے بدلہ دے دیا، لیکن کس قدر برا انجام اس کا ہے. تو ہم یہ سوچیں کہ آخر ہم نے کیا بات تھی کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا. ذرا سوچیں ہم کہ ہم نے کیا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اللہ ہم کو ایمان دینا، مسلمان بنانا، مسلمان گھرانے میں پیدا کرنا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں میں سے کسی نے کر دے تو نعوذ باللہ من ذلک، نعوذ باللہ من ذلک، نعوذ باللہ من ذلک، ہمارا کیا انجام ہوتا. تو میرے عزیزو، ہم کو چاہیے کہ ہم ایمان کی قدر کریں، دین کی قدر کریں، جو بات دین کی ہم سنیں اس کو دل و جان سے قبول کریں اور دل و جان سے اس پر عمل کے لیے کوشاں ہو جائیں، جستجو کریں اور مجاہدہ کریں، اور ہر سنت کو اختیار کرنے کی ہم پوری پوری جو ہے کوشش کریں، اور جان سے زیادہ عزیز رکھیں کہ ہر ہر ادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. عزیزو، میں نے یہ مثال دے دی ہے کہ ابو لہب نے صرف صہیبہ کو آزاد کیا تھا ایک لونڈی کو، اس پر یہ اس پر یہ احسان اللہ تعالیٰ کا ہے, کب تک رہے گا خدائی معلوم ہے, لیکن جو یہ احسان ہے تو جو ایمان والا ہوگا اور جو خدا اور رسول کو جو ہے مانتا ہوگا اور خدا اور رسول پر اپنی جان مال اور عزت اور آبرو فدا کرتا ہوگا اور سنتوں کو اختیار کرتا ہوگا, اس ایمان والے کو اللہ تعالیٰ کیا کچھ میں انعامات عطا فرمائیں گے, کیا کچھ میں دیں گے. تو کس قدر بڑی دولت یہ ایمان کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو مفت میں عطا فرما دی ہے, بن مانگے عطا فرما دیجیے عطا فرما دی ہے. میرے عزیزو, خدا کے لیے, خدا کے لیے, اللہ کے لیے میں کہتا ہوں کہ کسی سنت کو حقیر مت جاننا, کوئی دین کے عمل کو حقیر مت جاننا. میرے بھائیو, نگاہ کی حفاظت کو بہت زیادہ قیمتی جاننا اور داڑھی کو بہت قیمتی جاننا. ایک مٹھی داڑھی کو رکھنے کو بعض لوگ جو ہے وہ نادم نادم سے رہتے ہیں, جھیپے جھیپے سے رہتے ہیں, معلوم نہیں لوگوں کو کیسے لگ رہے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. ارے دوستو, قیمتی آدمی تو وہ ہے جس کو جو اللہ اور رسول کے یہاں قیمتی ہے, اللہ کی نظر میں قیمتی ہے, رسول کی نظر میں قیمتی ہے. میرے عزیز, مخلوق تو خود قبر میں جانے والی ہے, خود محتاج ہے, کوئی پرسان حال نہ ہوگا تو تم اس مخلوق کی واہواہ سے یا اس مخلوق کے جو ہے پشیما کرنے سے تم کیوں شرمندہ ہوتے ہو, تم کیوں مرعوب ہوتے ہو. سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ, کیا کیا تو کرنا چاہیے, کیا کیا نہ چاہیے. خدا کے لیے ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور میری بہنوں, کبھی برقعے اور پردے کو اختیار کر کے نادم نہ رہنا, ایسی بے عقلی کا کام مت کرنا, یہ بہت بڑی بے عقلی ہے. خدا کے احکامات کو بہت ہی عظمت کے ساتھ سر آنکھوں پر لو کہ محکم الحاکمین نے انسان کے فائدے کے لیے یہ سب چیزیں بنائی ہیں اور اپنی خاص دوستی عطا فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر شریعت کو نافذ کیا ہے. برے کاموں سے, بے حیائی کے کاموں سے, جہالت کے کاموں سے ہم کو بچایا ہے اور عقل مندی کے کاموں کو کرنے کو اور ہماری کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شریعت میں پوشیدہ کیا ہے. شریعت کے ہر حکم کی بہت زیادہ عزت کے ساتھ, بہت زیادہ شکریہ کے ساتھ سر آنکھوں پر رکھو. برقع اوڑھو, سادہ برقع اوڑھو, ڈھیلا ڈھالا اوڑھو, اپنے کو چھپا کے رکھو اور نامحرموں سے بہت سخت پرہیز رکھو, بہت دور رہو. اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ, میرے مرشد رحمت والے رو رو کر دنیا سے چلے گئے, یوں ہی فتنہ پھیلا ہوا ہے. یہ موبائل اور یہ کیبل نے اس قدر ناس کیا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں باپ نے ٹیبلٹ دلا دیے ہیں, موبائل دلا دیے ہیں کہ بھائی یہ بیچارے ہیں, ان کی ہمدردی میں دلا دیے ہیں. یہ ہمدردی نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ انتہائی جارحانہ رویہ ہے, ان کے ساتھ بڑی بے انصافی, بڑی بے انصافی ہے اور ان کے ساتھ بالکل دشمنی کا کام ہے. ان کو موبائل دلا دینا, ٹیبلٹ دلا دینا, نہیں معلوم کہ اس ٹیبلٹ کے اندر وہ کیا کیا دیکھتے ہیں. بعض ماں باپ کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری اولاد کہاں پہنچ رہی ہے, کہاں کہاں ہاتھ مار رہی ہے. ذرا ہوشیار ہو جاتے ہیں بچے. پہلے ہی میں نے عرض کر دیا کہ چھوٹے بچے ہی باغی ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے کارٹون دکھلا دکھلا کے, ڈرامے دکھلا دکھلا کے, بچوں کے پروگرام الٹے سیدھے دکھلا کے, ہم نے پہلے ہی ان کے اندر کفر اور غیروں کی اور دشمنوں کے طریقے, خلاف سنت طریقوں کا ہم نے بیج بو دیا ہے. اب وہ ذرا بھی بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ویسے ہی ہاتھ سے نکلے ہوئے ہیں, اور پھر ذرا اور ہوشیار ہو جاتے ہیں آٹھ نو دس برس کے. اس کی کوئی قید نہیں ہے, اس لیے کہ زمانہ قرب قیامت کا ہے. جیسے جیسے قیامت قریب آتی جا رہی ہے ویسے ویسے بچے ہوشیار پیدا ہوتے ہیں. ہاں, ان کی جو میچورٹی ہے وہ جلدی میچور ہو جاتے ہیں. آج کل جلدی ان کو ان چیزوں کا ادراک اور شعور پیدا ہو جاتا ہے, اور لڑکے اور لڑکیوں کے اختلاف کا, جنس کے اختلاف کا, اور پھر اس کے بعد وہ ان بیماریوں میں, ایسی مہلک مہلک بیماریوں میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ کیا کہیں کہ سر پھوڑنے کو جی چاہتا ہے مسلمانوں کی, ہم مسلمان میری اپنی کی حالت پر کہہ رہے ہیں کہ بھائی چلو یہ موبائل تو ہیں بچوں کے ہاتھ میں تو گھر میں تو بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے سمجھا کہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر کہیں سنیما چلے جاتے, شراب نوشی کرنے چلے جاتے, ہیروئن پینے چلے جاتے, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہیں. لیکن وہ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ باہر جا کے کرکٹ کھیلتے تو کہیں کرونا کا شکار نہیں ہو جاتے. شکر ہے کہ گھر میں بیٹھے ہیں. خدا کی قسم ایک کروڑ کرونا سے زیادہ مہلک گنہ میں مبتلا ہو جانا ہے. کاش کہ یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے, کاش ہمارے دل کی آنکھیں کھل جائیں کہ گناہ کرنا لاکھوں کروڑوں کرونا سے کہیں زیادہ مہلک ہے. ہاں یہ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ میرے عزیزوں اور دوستوں, احکم الحاکمین کا قانون توڑنا اس سے بڑی مہلک بات کوئی بھی نہیں ہے. بڑی مہلک بات ہے احکم الحاکمین کو ناراض کرنا. خدا نہ خواستہ یہ گناہ پر اصرار بغیر توبہ کیے گناہ کیے جانا اور نادم نہ ہونا بلکہ اور بڑھتے چلے جانا کفر تک لے جاتا ہے. کافر ہو کر مر جائے تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ کی خدا نخواستہ جہنم ہے, آگ میں جلنا ہے. پڑھو تو ذرا کلام الہی کھول کر, کچھ تو پڑھو میرے عزیز دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس میں کیا باتیں فرمائی ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون, جو قرآن پاک ہمارے پاس ہے تو وہ بس طاق میں رکھنے کے لیے ہے. بہت سے بہت بھائی بس اس کو لگا دیا, خوشبو لگا دیا, جو جان میں رکھ دیا اور نعوذ باللہ من ذالک. کئی کئی مہینے اس کو ہاتھ بھی لگانے کی توفیق نہیں ہے. اٹھاؤ تو دیکھو کہ نعوذ باللہ من ذالک, اللہ اپنی پناہ میں رکھے, اللہ آپ سلیم عطا فرمائے. اس قرآن پاک کے اوپر گرد ہی گرد ہے نعوذ باللہ من ذالک, اس قدر رنگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور میلا کچلا اس کا جردان ہے. اتنا جہالت اتنی جہالت. ارے دوستو یہ پڑھائی لکھائی, یہ جو فن کا علم ہے, یونیورسٹی کالج, یہ پڑھ لینا, یہ کوئی قابلیت تھوڑی ہے میرے دوستو. یہ تو پیٹ کمانے کا فن ہے. ہاں یہ تو بالکل یہ مت سمجھو کہ یہ پڑھے لکھے ہیں. ارے پڑھا لکھا وہ ہے, قابل وہ ہے میرے دوستو, تو اپنی عقل کی آنکھ کو استعمال کرے. وہ خدا اور رسول کے حکموں پر چلے, وہ ہے عقل مند اور وہ ہے پڑھا لکھا. یہ کتنی بھی تم یونیورسٹی اور کالج پڑھ لو, کتنی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لو, اگر خدا اور رسول کا قانون توڑتے ہو جان بوجھ کر, تم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. یہ بات میں نہیں کہتا ہوں بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا اس بات پر اجماع ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کل من عصى اللہ فهو جاہل, کہ جس نے بھی خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی, کلو فرمایا کلو, سارا جہان بھی اگر خدا تعالیٰ کی نافرمانی پر ٹوٹ جائے, سب کا سب جہان جاہل ہو جائے گا. وہ جاہل ہے جو خدا تعالیٰ اتنی بڑی طاقت کا وہ قانون کو توڑتا ہے. لہذا میں نے تو اپنا سر پکڑ لیا کہ یا اللہ ہم کیا سوچتے ہیں اور ہم مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے. وہ یہ شکر پڑے ہیں کہ موبائل کو لے کے وہ گھر میں بیٹھے ہیں تاکہ کرونا کا شکار نہیں ہو جائیں, اور باقی وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے ہیں, کوئی بات نہیں. بہت ہی جاہل ہے یہ جس نے بھی یہ بات کہی, اور جو بھی یہ بات سمجھتا ہے اس کی جہالت پر کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے. بہت ہی جاہل ہے یہ. چاہے کتنا مال و دولت اس کے پاس ہو, چاہے ایک ہزار نوکر اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوں, چاہے ایک ہزار محلات ہوں اس کے, چاہے ایک ہزار فیکٹری چل رہی ہوں, چاہے بادشاہت ہو اس کے پاس, لیکن اس کی جہالت میں یہ شک و شبہ کوئی بھی نہیں ہے. کیا ہو گیا ہم مسلمانوں کی حالت کو؟ لہٰذا میرے بھائیوں عزیزوں اور بہنوں اور میرے بچوں, ان چیزوں کو چھوڑ دو. خدا کے لیے تھوڑی سی زندگی اللہ نے ہم کو دی ہے, اس کو بس اللہ رسول پر فدا کر دو. بس پھر دیکھو کتنا تمہاری دنیا جنت بنے تو کہنا, اور خدا تعالیٰ تم سے اتنا خوش ہوں گے کہ دونوں جہان کی دولتیں برسا دیں گے, تمہارے قلوب کو سکون اور راحت عطا فرما دیں گے. وہ سکون اور وہ راحت جو کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں. سلطنت ہستقلیم بھی قدموں میں لا کے ڈال دی جائے میرے دوستو, تو وہ خوشی بھی عارضی ہوگی,
بے خوشی بھی فنا ہونے والی ہوگی. دیکھو فرعون کا حشر, کس قدر بڑا بادشاہ تھا, کس قدر تکبر تھا, کتنے وزراء کی سلامی لیتا تھا, کہاں کہاں تک اس کی حکومت تھی اور لوگ اس سے کانپتے اور ڈرتے تھے. آج اس کا حشر تو دیکھو ذرا, کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر کے اندر غرق کر کے ذلیل اور خوار کر دیا. قارون کا ذرا حشر تو دیکھو, جس کی اونٹوں پر خزانوں کی کنجیاں اونٹوں پر لا دی جاتی تھیں, کیا حشر ہوا اس کا ظالم کا کہ زمین کے اندر اس کے خزانے سمیت اللہ نے اس کو دھسا دیا. کیا یہ واقعات عبرت پکڑنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے مال و دولت والے, جو خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکشی کرنے والے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا حشر کیا, دکھلا دیا ان کو کہ دیکھو ہم اپنے نافرمانوں کا کیا حشر کرتے ہیں. دل بھی ان کو ہوئی ہوئی دولت اور مال و دولت کے ڈھیر لگ گئے, نہ جنت بنا لی شداد نے, کیا کر لیا, پھر آخر کار اس کو کیا حشر ہوا. کاش کہ ہم قرآن پاک کو کچھ کھول کے دیکھتے لیا کریں, کبھی اس کو سمجھتے لیا کریں کہ ہمارے پیارے اللہ نے, ہمارے پیارے محبت والے اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا باتیں ہیں, کیا کیا رہنمائیاں اپنے کلام پاک میں ہمیں فرمائی ہیں, مگر افسوس کہ ہم تو بمشکل اس کو ہاتھ لگاتے ہیں. سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ خود تو ابا جی جو ہے رنگین فلموں میں اور موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں, بیٹے کو جو ہے چلو بھائی اس کو حفظ کرا دیتے ہیں. ہاں اور بیچارہ حافظ صاحب ہے کیا ہے, وہ حافظ تو کہیں سے نظر آتا نہیں ہے, جینس کی پینٹ پہنا ہوا ہے, اوپر سے جو ہے وہ سینڈو قسم کی ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے, عجیب و غریب طریقے سے اس نے بالوں کو جو ہے وہ اسٹائل کر کے کھڑا کیا ہوا ہے, ابھی عجیب ہرنک شکل لگ رہی ہے. یہ حافظ صاحب اس دور کے قرآن پاک کے ساتھ عجیب توہین آمیز مذاق ہے. اس قدر دل دکھتا ہے, یہ کوئی حافظ ہے؟ ارے حافظ تو وہ ہو جس کے ٹخنا کھلا ہوا ہو, ڈھیلا ڈھالا لباس ہو, سر پر ٹوپی ہو, چہرے پر داڑھی ہو, نماز میں مسجدوں میں لگا ہو, تلاوت میں لگا ہو, اور جو ہے تقویٰ سے رہتا ہو, اور پھر تو وہ اچھا لگتا ہے تراویح پڑھانا بھی, امامت کرنا بھی. لیکن اب یہ ہے کہ چلو یہ بڑا دین کر لیا انہوں نے کہ بیٹے کو حافظ بنا دیا, داڑھی بھی کٹی ہوئی ہے, یا تو شیو کیا ہوا ہے یا کٹی ہوئی ہے, اور وہ بنے ہوئے ہیں. سال بھر میں تو ان کو توفیق نہ ہوئی کلام پاک کو ہاتھ لگانے کی اور نہ ہی پڑھنے کی, اور جہاں رمضان کا قریب آیا تو اب وہ تلاش کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی ہمیں مل جائے سننے والا, نعوذ باللہ مزدوری پہ بھائی سے پیسہ دے دیں گے, وہ بھی بیچ رہے ہیں کوئی کلام الہی کو, یہ خرید رہے ہیں کلام الہی کو. انا للہ وانا الیہ راجعون. پھر وہ ہفتہ دس دن ان کو سنا کے اب وہ خاندان کی امامت کر رہے ہیں, مسجدوں میں امامت کر رہے ہیں, اور کوئی اگر آ گیا بھلا آدمی کہ بھائی ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, نماز نہیں ہوگی, تو آپ کو اچھے حافظ کو لائیے, نہیں بھائی اور آپ کچھ بات نہ کریں, یہ کمیٹی جو فلاں صدر کے بیٹا ہے, یہ فلاں کا بیٹا ہے, یہ فلاں کا بیٹا ہے, اور وہ ظالم بھی ایسے چودھری ہیں, ظالم نعوذ باللہ, کسی کی تحقیق نہیں ہے, ایسے اختیاری بغیر اختیاری نکل گیا کہ ایسے ظالم بنے ہوئے ہیں کہ وہ بھی لڑنے آ جاتے ہیں کہ ہمارے بیٹے دیکھتا ہوں میں کون نکالتا ہے میرے بیٹے کو, لڑنے آ جاتے ہیں گویا خدا تعالیٰ سے کے سامنے جو ہے اکڑ رہے ہیں. تو میرے عزیز دوستو خدا کی قسم یہ زندگی گزارنے کا طریقہ بہت برا ہے, جہنمی دوزخی زندگی سے بھی بری زندگی ہے. ہاں آپ کہیں گے کہ دوزخی زندگی سے کیسے بری ہے, واللہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دوزخ سے بھی بہت بری ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے, اللہ تعالیٰ ہم سب اپنی رضا کامل نصیب فرمائے, اپنی رضا کامل پر جینا, اپنی رضا پر مرنا نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو ہر سانس اپنی رضا کامل نصیب فرمائے, ایک لمحہ بھی اللہ ہم کو اپنی نافرمانی میں نہ دیکھیں. میرے دوستو بہت بری اور دمی زندگی ہے خدا تعالیٰ کی ناراضگی والی زندگی. کاش کہ اگر ذرا دیر کو ایک آدمی جس کے جو دینداری کے راستے پر چلنے شروع ہوا ہے, تھوڑا بہت بھی آگے چلا گیا ہے, تو اس کے دل میں اگر اس فاسق اور گناہگار کے دل کی کیفیت تھوڑی دیر کو داخل کر دیں, اچھل اچھل پڑے گا کہ خدا کے لیے مجھے یہ عذاب والی زندگی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ اسے نوبت ہی نہ لائے اور ہم اپنے دین کی اور ایمان کی بہت قدر کرنے والے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی معمولی معمولی رضا کو بھی بڑی بڑی دولت سمجھنے کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اور اپنے دین کی بہت ہی قدر اور عظمت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. خدا کی قسم کس قدر بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو مفت میں دے دی ہے کہ لاکھوں کروڑوں سال بھی اگر ہم سجدہ کریں تو ہمارے اس دولت کا شکریہ کا حق ہم نہیں ادا کر سکتے. اگر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیا دے سکتے ہیں, جس اللہ کی دین ہے یہ جسم بھی اللہ کی دین ہے, جس جسم سے ہم نماز پڑھتے ہیں, جس زبان سے تلاوت کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں, یہ بھی انہی کی دین ہے, انہی کی توفیق ہے, اور جن آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں ان آنکھوں میں نور بھی انہی نے دیا ہے, جن آنکھوں سے ہم دیکھ کر تلاوت کر سکتے ہیں, جن آنکھوں سے ہم خدا تعالیٰ کے گھر کی زیارت کر سکتے ہیں, روز مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکتے ہیں, جن آنکھوں سے ہم اپنے ماں باپ کو دیکھ کر ہر بار رحمت سے دیکھ کر حج مبرور کا ثواب لے سکتے ہیں, جن آنکھوں سے ہم جو ہے خدا تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کر سکتے ہیں اور ان ہاتھوں سے ہم کلام الہی کو پکڑ سکتے ہیں, اٹھا سکتے ہیں, کھول سکتے ہیں, ان پیروں کے اوپر ہم خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر دربار میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں. میرے دوستو, یہ سارے کے سارا جسم, یہ ایک ایک عضو, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ توفیق ہے, سب انہیں کی دی ہوئی ہے. تو میرے دوستو, ہمارا ہے ہی کیا, تو ہم کیا حق ادا کر سکتے ہیں, کیا دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, بس یہی کہ ہمارے سر اور ہماری گردنیں ان کے دربار میں ہر وقت تشکر سے اور معافی سے اور ندامت سے جھکی رہیں اور ہماری آنکھیں انہی کی توفیق سے انہی کے دیے ہوئے آنسو سے تر رہی ہیں میرے دوستو, اور یہ زبان جو ہے انہی کے توفیق سے ان کی یاد انہیں محبول رہے, اور یہ دل بھی جو ہے انہی کی توفیق سے جو انہوں نے دیا ہے اور انہی کی توفیق سے یاد الہی میں مشغول رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو آسان بنانے اور مزیدار بنانے اور ممکن بنانے اور رہنمائی کے لیے جو اپنے اولیاء اللہ کا ایک سلسلہ رکھا ہے مبعوث فرماتے ہیں, تو یہ بھی بڑی زبردست دولت ہے, کیونکہ جو کچھ کیفیات اور جو کچھ ایمانی قوت حاصل ہوتی ہے, مشاہدہ یہی ہے کہ یہ اہل محبت ہی سے حاصل ہوتی ہے, اہل اللہ ہی سے حاصل ہوتی ہے, یہ جذبہ ایمانی اور نیکیوں کا شوق اور نیکیوں کا ذوق کہاں پیدا ہوتا ہے, صحبت اہل اللہ ہی میں پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مشائخ کی قدردانی کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ عرض کر دیا اللہ پاک اپنے کرم سے مٹ کے لیے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور ایمان کی بہت 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 زیادہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے, اور اس پر بہت بہت زیادہ شکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نسخہ ایمان پر خاتمے کا یہ بھی فرمایا ہے کہ روزانہ موجودہ ایمان پر شکر کرنا, تو لئن شکرتم لازیدنکم کے وعدے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اضافہ کر دیں گے, تمہاری نعمتوں میں زیادتی کریں گے. تو جو آدمی موجودہ ایمان پر شکر کرے گا اس یقیناً یقیناً اس کے ایمان میں زیادتی نصیب ہوگی, اور جو روزانہ کرتا رہے گا تو زیادہ روزانہ اس کے ایمان میں ترقی ہوتی رہے گی, یہاں تک کہ اس کا خاتمہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور کامل ایمان پر فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ ایمان پر بھی ہم خوب خوب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہوں, اور گناہ سے ہم جان کی بازی لگا کر لڑنے والے ہوں کہ ہم ہرگز گناہ نہ کرنے دیں گے, اور اپنی نفس کو سمجھا دو کہ اے نفس, یہ تھوڑی دن کی بات ہے, زیادہ دن کی بات نہیں ہے, اول تو دنیا ہی میں جو ہے تم کو خود ہی گناہوں سے نفرت ہو جائے گی, کیونکہ تم جو گناہ نہیں کرو گے تمہارا اس کی برکت سے تمہارا قلب قلب سلیم ہو جائے گا، سلامتی اس میں آ جائے گی، اس کا مزاج سلامتی والا ہو جائے گا، تباہی اور ہلاکت والے مزاج سے وہ شفا پا جائے گا، تو تم کو خود ہی نظر آ جائے گا گناہوں کے اندر گندگی اور غلاظت ہے. اور دوسرے یہ کہ گناہ سے بچنے پر اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار آتا ہے، تو ضرور وہ اپنے بندے کی مدد فرماتے ہیں. تو گناہ اور دوسرے یہ کہ جو زندگی کو ہی، دنیا کی زندگی کو ہی، زندگی میں اس کو اتنا مجاہدہ ہلکا ہوتے ہوتے اس قدر پھر گناہوں سے بچنے میں اس کو خیریت نظر آئے گی، اور گناہوں سے بچنے میں اس کو مزہ آنے لگے گا، اور نیکیوں کا ذوق اور شوق اور حلاوت ایمانی کی برکت سے اس کی زندگی دنیا ہی میں جنت بنا دی جاتی ہے. زیادہ عرصہ مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا. مولانا رومی فرماتے ہیں چند روزہ جن کن باقی بخند، چند روزہ جن کن باقی بخند، کہ چند روزہ مجاہدہ کر لو، اس کے بعد ہنستے رہو، خوشی سے خوشی سے نہال رہو. اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ایسی زندگی عطا فرما دیتے ہیں، مجاہدہ ہلکا کر دیتے ہیں. ہمیشہ وہ مجاہدہ اور وہ سختی نہیں جھیلنی پڑتی، ہاں تھوڑے دن کی بات ہے، تو اس کے بعد آرام ہی آرام ہے، یہیں سے آرام شروع ہے. اور قبر میں بھی کس قدر مہمانی، کیسا استقبال اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتے جو ہے وہ آ کر اس کا استقبال کرتے ہیں، اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کو دنیا سے لے کر آخرت کی منزل پہ پہنچاتے ہیں، بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ. اور پھر وہاں جو معاملات ہوں گے، آج بھی ہم نے حدیث پاک پڑھی ہے، جن سات لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں بلائیں گے، اور روزے داروں کو بھی بلائیں گے، اور بھی احادیث ہیں. تو ایسے لوگ ہم کیوں نہیں بنتے؟ ہاں تھوڑے دن کی بات ہے، پھر عرش اعظم کے سائے میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جگہ دیں گے. وہاں کتنی زبردست مہمانی ہوگی، جبکہ گنہگار اور فساق اور فجار اور اتنی پریشانی میں اور مشکلات میں ہوں گے، اور پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور 50,000 برس کا دن ہوگا. دوست ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ جنت کے سائے میں، عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ اپنے ان لوگوں کو آواز لگا کر بلائیں گے، عین المتحابین فیہ، کہاں ہیں وہ لوگ، چلے آئے ہمارے عرش کے سائے میں. مہربانی کریں گے اللہ تعالیٰ، یہاں حشر میں گنہگار اور کفار لوگ جو ہے وہ مصیبت زدہ ہوں گے، اور سورج کی گرمی ان کے کھوپڑیوں کو پگھلائے دے رہی ہوگی. ایسے موقع پر اللہ کے پیارے عاشقین کا یہ استقبال اور اعزاز و اکرام ہوگا کہ ان کو اللہ تعالیٰ قورمے اور بریانیاں خوشبودار ٹھنڈک میں کھلا رہے ہوں گے. ہاں اور ان کے غلام کون ہوں گے؟ ان کے غلام یہ فرشتے ہوں گے، اور ان کے غلام جو ہے بڑے بڑے فرشتے ہوں گے، اور معصوم مخلوق، میری مخلوق، ان کی خدمت کون لائے گا وہ کھانے پینے؟ وہ یہ فرشتے ان کے غلام ہوں گے. اور پھر اس کے بعد زیادہ تکلیف ان کو نہیں دی جائے گی، حشر نشر بھی نہیں ہوگا، ان کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، فٹافٹ ان کا معاملہ ہوگا، سرخ کے ساتھ وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اور جنت میں داخل ہو کر وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، الحمدللہ الذی اذهب عنی الحزن، کیا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غموں کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا. اب ہمیشہ آرام ہی آرام ہے، حتیٰ کہ موت کو بھی میندے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، کہ اب نہ تو جہنمی کو کبھی موت آئے گی اور نہ ہی جنتی کو کبھی موت آئے گی. جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جو رہنے والے ہیں وہ عذاب میں رہیں گے، تکلیف میں، اور جنت میں رہنے والے ہمیشہ ہمیشہ آرام میں رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی ان کو، کبھی کسی نعمت میں زوال نہیں ہوگا. تو اس لیے میرے عزیزو اور دوستو، تھوڑے دن کے لیے اللہ اور رسول کی باتوں پر صبر کر کے عمل کر لیں، اور گناہوں کے مزوں کو ہم چھوڑ دیں، حرام مزوں کو ہم چھوڑ دیں، پھر دیکھو کہ بات کیا بنتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو، خصوصاً ہمارے سندی انور عثمانی اور حافظ ضیاء الرحمان اور جتنے بھی بیمار ہیں، ہماری بزرگ خاتون ہیں طارق انجینئر کی والدہ، اور بھی بعض لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے، اور جنہوں نے فرمائش نہیں بھی کی، تمنا رکھتے ہیں، تمنا نہیں بھی رکھتے، اللہ ہر مسلمان کو آپ ہر خوف سے امن عطا فرما دیجیے، ہر مہلک بیماری سے، مصیبت سے، حادثے سے، معصیت سے محفوظ فرما دیجیے. اے اللہ، ہم سب کو دین پر، شریعت پر، سنت کے مطابق 100% چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. 100% وفادار اور اپنا فرما بردار بنا لیجیے. اور اللہ، گناہوں سے طبعی نفرت پیدا فرما دیجیے. اور اے اللہ، اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اور ہم سب کو جلد فرما دیجیے، ہم کو، ہماری اولادوں اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو. یا اللہ، اولیاء صدیقین کی قطع انتہا عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی حاجتیں آپ جانتے ہیں. اے اللہ، ہماری دنیا کی بھی جو تمام جائز حاجتوں کو آپ پورا فرما دیجئے، اور ہماری آخرت کی بھی حاجتوں کو پورا فرما دیجئے. دنیا کے لیے کی حاجتوں کے لیے بھی آپ کافی ہو جائیے، اور آخرت کی حاجتوں کے لیے بھی آپ کافی ہو جائیے. دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجئے. دونوں جہان کی خوشیوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، میں شکتی ہوں. جزاک اللہ. سن 8 ہجری، غزوہ موتا، یہ جماد الاولی میں ہوا. سبب اس کا یہ ہوا کہ آپ کا ایک قاصد حارث بن عمیر، آپ کا نامہ مبارک حاکم بسرا کے پاس یہ لے جاتا تھا. راہ میں حاکم شہر موتا میں، کہ عرض شام سے ہے، جس کا نام شرح دین بن عمر غسانی تھا، اس کو قتل کر ڈالا. آپ نے اس قاتل پر 3000 کا لشکر بھیجا اور حضرت زید بن حارثہ کو امیر بنایا، اور فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جاویں تو جعفر بن ابی طالب کو امیر بنا لیں، اور جو وہ بھی شہید ہو جاویں تو عبداللہ بن رواحہ کو، اور جو وہ بھی شہید ہو جاویں تو ایک مسلمان کو مسلمانوں میں سے. چنانچہ سب اسی ترتیب سے شہید ہوئے. تب مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر کیا، اور لڑائی فتح ہوئی. اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.